بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا جب دونوں کشتی میں دونوں چلے یہاں تک کہ دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک تختہ نکال دیا. خرقہا کشتی کو فار دیا یا ایک تختہ نکال ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتہا لتغرک اہلہا, آپ نے اس لیے اس کو توڑ دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والے ڈوب جائیں. لقد جئت شیئن امرا, بڑا سخت کام کیا, بڑا انوکھا اور عجیب کام کیا آپ نے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم اقل انک, کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ ہرگیز میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. قال لا تؤاخذنی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھول چوک پر میری پکڑ نہ کرو, بھول ہو گئی. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے کام کو مشکل میں نہ ڈالو. علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, ذرا رہنے دو, مشکل میں نہ ڈالو. فانطلقا, دونوں پھر آگے چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلا, ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی, اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا, کہنے لگے تم نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا, وہ بھی ناحق, بغیر نفس, کسی جان کے بدلے نہیں. لقد جئت شیئا نکرا, تم نے بڑا ہی خراب کام کیا. قال الم اقل, خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, تاکید سے, اقل لک انک, بے شک آپ ہرگیز میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. ماشاءاللہ, آپ شروع سے سورۃ الکہف کو سنتے چلے آ رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع سے بالتفصیل بات سنتے چلے آ رہے ہیں, اور میں نے بالتفصیل آپ کو سمجھایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے یا اور کوئی, دلائل کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے علمیت کے معاملے میں ذرا سی غلطی ہو گئی, لغزش ہو گئی, مسٹیک ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتحان, آزمائش اور ٹرائل میں ڈال دیا. تم سے بھی زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے, اس کا علم تم سے بھی زیادہ ہے, جاؤ اس کو تلاش کرو اور اس سے علم حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی, ملاقات کی, تو فرمایا سفر شروع کرو, اور جہاں دو سمندر کا اجماع ہو, مجمع البحرین ہو, وہاں آپ کی مچھلی جو بھنی ہوئی زندہ ہو کر گر جائے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بندہ، اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ وہاں چلے گئے، پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا پہلے۔ وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، کہا میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شرائط رکھے، کہا دیکھو پہلے تو آپ مجھ سے صبر، میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ آپ کا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرہ ولا آسی لک امرہ، دو بات کہی، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ مدرسے کے محتمیم کے بنائے ہوئے قانون پر سگنیچر کرنا ضروری ہے، مدرسے میں داخلہ ہو اس وقت یا اسکول میں جو قانون ہوتے ہیں اور نیچے سائن کرنی پڑتی ہے، یہ سارے قانون ہوتے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کا قانون ہے۔ اور اس پر میں نے سمجھایا تھا کہ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھ بھی فرماتے، ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ آپ کے مدرسے میں مجھے رہنا ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو میں صبر نہیں کر پاؤ گے، تم تو ہندوستان کے نہیں ہو اور ہمارے ہندوستان میں مدرسے میں مچھر بھی بہت ہوتے ہیں، ختمل بھی ہوتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوگی، آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پر میں نے حضرت مجھے رہنا ہی ہے، کہا ٹھیک ہے آؤ۔ چلے گئے، حضرت نے کہا ٹرائل پر آ جاؤ دو تین دن کے لیے، اگر اچھا لگا تو رہ جانا، نہیں تو واپس چلا جانا۔ کہا حضرت مجھے رہنا ہی ہے۔ تین دن رہے، تیسرے دن کے بعد چوتھے دن میں نے کہا مجھے چلنا ہے، مجھے میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو کہا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا، یہاں سے یہی بات ہے کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے، میرے مدرسے میں داخلہ تو لے رہے ہو لیکن مشکل ہوگا میرے ساتھ، انشاءاللہ صابرہ ولا آسی لک امرہ۔ کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا، اور ان کو پتا بھی تھا کہ راستہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے پہلے سے انشاءاللہ ہی کہہ دیا کہ نبی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، اس لیے انشاءاللہ لگا دیا۔ اس پر میں نے بہت سارے مسائل آپ کو گزشتہ بیان کیے تھے۔ تو بات چیت ہو گئی، مدرسے میں داخلہ ہو گیا، چلیں فانطلقا، اب سفر شروع ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے فانطلقا، دونوں چلے، حالانکہ تین آدمی ہیں، حضرت موسیٰ ہے، حضرت خضر ہے، اور ان کے شاگرد حضرت موسیٰ کے شاگرد حضرت یوشع بن نون ہے۔ تو فانطلقوا کہنا چاہیے تھا، بجائے فانطلقا ہے، دو ہی کشتی میں جانے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین جیسے ابن کثیر وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میرا جو مقصد تھا ملنے کا، اللہ کے بندے میں سے جس بندے کا وعدہ تھا وہ مل گیا، آپ تشریف لے جاؤ۔ لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی آ جائے اور پوسٹر پر اسی کا نام ہوتا ہے، خادم کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر ہے بڑے جو دو آدمی ہیں انہی کا ذکر ہو گیا، خادم تو تابع ہوتا ہے، ساتھ میں چلنے والا ہوتا ہے، مسئلہ اصل دو کا ہے، حضرت خضر اور موسیٰ کا، انہی کو علم حاصل کرنا ہے اور انہی کو سکھانا ہے، اس لیے فانطلقا کا ذکر دو کا کیا، جس کو ڈیول کہتے ہیں۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، اب معلوم ہوتا ہے یہ چلتے 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 سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اب کراس کرنا ہے سمندر کو۔ امام بخاری روایت بیان فرماتے ہیں، صحیحین میں مسلم شریف میں بھی ہے، کہ جب کشتی کو دیکھا، ہاتھ کیا، کشتی قریب آئی، فعرف الخضر، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ خضر ہے۔ فحملوہم فی السفینۃ، فحملوہم فی سفینتہم بغیر نول، کشتی میں دونوں کو بٹھا لیا اور کہا کرائے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم آپ کو فری میں لے جائیں گے۔ بغیر نول، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا بغیر کرائے کے۔ اسی روایت میں آگے امام بخاری جو بات بیان فرماتے ہیں بہت عجیب، فرمایا فغمس منقارہ فی البحر، کیا ہوا؟ اچانک ووقع عصفور علی حرف السفینہ، چھوٹی سی چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر تختے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ لگائی اور پانی لیا اور بیٹھ گئی پیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار پانی پیا اس نے، تو اس وقت حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، فرمایا اس چڑیا نے جتنا پانی اپنی بیخ اور چانچ میں جو لیا ہے، فرمایا میرا اور آپ کا علم اس سے بھی کم ہے سمندر کے مقابلے میں۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا، کہاں؟ قوم نے پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں۔ بخاری میں یہ روایت، اشارہ یہاں کیا سب سے پہلے، اور سمندر تو محدود ہے، there is end for the ocean، لیکن اللہ کے علم کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پھر بھی کہا اس سمندر میں جتنا پانی وہ ایک طرف، اور یہ اس کی بیخ میں جتنا پانی آیا ہے، ون بون جو کہتے ہیں، اتنا ہی میرا اور تمہارے علم ہے۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، بیٹھو گئے کشتی میں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں دریا کے بیچ میں ہی، جواب تو آگے آئے گا، تینوں کا جواب آگے آئے گا، دریا کے سمندر کے بیچ میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، قد قلع لوحا من الواح السفینہ بالقدوم، انہوں نے کشتی کے اندر میں کلاڑا تھا اسی کو لیا اور اسی سے ایک فٹیا جو ہے، ایک جو تخت ہے اس کو نکال دیا، جیسے نکال، اب ظاہری بات ہے کہ اندر نیچے سے پانی اندر میں آئے گا تو سبھی ڈوب جائیں گے، سارے ہی ڈراؤن ہو جائیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاں تختہ نکالا تھا ایک شیشہ لگا دیا، پانی نظر آتا لیکن پانی اندر نہیں آتا، لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک معجزہ تھا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ سوراخ ہونے کے باوجود بھی کشتی کے اندر بالکل پانی ہی نہیں آیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں نہیں ہوا ہے، کنارے پر پہنچتے ہوئے جب کشتی کو لوگ باندھ دیتے ہیں، کپتان اتر جاتا ہے، فرمایا اس وقت جب لوگ نکل گئے اس وقت ایک تختے کو توڑ دیا کنارے پر جا کر۔ بعض نے یہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبی تھے، یہ کہاں برداشت کرنے والے تھے اس بات کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تب سے لے کر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی بھی نبی کی امت میں دوسرے کے مال کو پرمیشن کے بغیر نقصان پہنچانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں، یہاں تک کہ کسی کی پڑی ہوئی چیز، لیٹر ہے، خط ہے، اس کو بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، خط بھی پڑھنا جائز نہیں کسی کا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، استاد الحدیث، استاد محترم حضرت مولانا زکریا صاحب کے استاد ہوتے ہیں، فرماتے ایک مرتبہ حضرت قاری صدیق صاحب یا مولانا منظور نعمانی صاحب، غالباً مولانا منظور نعمانی صاحب تھے، فرمایا میں خدمت کرتا تھا حضرت کی بہت زیادہ، حضرت کے کپڑے میں دھوتا تھا اور ان کے بنیان سب کچھ میں دھوتا تھا، تو میں نے کپڑے تو دھو لیے، تو ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے، حضرت آپ کا بنیان بہت میلا ہے، مجھے نکال دیجیے، اس کو میں دھو دوں اور سکھا کر کے آپ کو دے دوں گا۔ میں ٹھیک، نکال دیا، دھو لیا۔ اب ظاہری بات ہے پہلے زمانے کے بڑے لوگوں کو آپ نے بنیان دیکھا، اس میں تھوڑا پاکٹ ہوتا ہے، بنیان کا بھی پاکٹ ہوتا ہے اندر میں، تو اس بنیان میں ہاتھ ڈالا حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے اور نکالا تو اس میں ایک پرچی تھی, چھوٹا سا لیٹر تھا. ہی ٹک اٹ آؤٹ, تھوڑا پڑھ لیا تو اس میں کچھ تھا وہ نہیں, لکھا ہوا تھا نمبر 2, نمبر 5, نمبر 10, نمبر 15, 20, 25, 30, ایسے نمبرات لکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا. بنیان کو دھو لیا, خط کو ایک طرف رکھ دیا. جب بنیان دھو لیا, سکھا لیا, تو بنیان لے کر گئے اور وہ خط بھی لے کر گئے. حضرت یہ جب بنیان کو آپ نے دیا تو آپ کے جیب سے یہ چٹھی مجھے ملی ہے اور میں نے اس کو پڑھ لیا, اس میں نمبرات ہیں. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب بہت غصے ہو گئے, بہت غصے ہو گئے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے خط کو بغیر اجازت کے پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سمندر میں دیکھ, جیسے جہنم کے اندر دیکھنا, جہنم کے اندر دیکھنا ایسا ہی. اب تو لوگ تو سمجھتے ہی نہیں اس بات کو, تو بہت آپ معمولی سمجھ لیتے ہیں. پھر فرمایا, بڑے غصے ہو گئے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا منظور ادھر آؤ, میں تمہیں ابھی یہ بات کہتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو یہ نہیں بتانا. تم مجھے بار بار پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے نمبرات, تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں دین میں کتنی بار صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں تو اس کے نمبر لکھ دیتا ہوں. آج میں نے صلاۃ التسبیح 15 بار پڑھی, آج میں نے 10 بار پڑھی, آج میں نے 11 بار پڑھی, یہ نمبرات اس کے ہیں. اللہ والوں کی زندگی ایسی, ایسا نہیں وہ شیخ الحدیث تھے تو بس ماشاءاللہ بخاری پڑھا دی آرام کرنے لگے, نہیں, بہت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنا کسی کی اجازت کے بغیر کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے. ظاہری بات ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کریں گے کہ ایک تو بغیر کرائے کے, بخاری میں بغیر کرائے کے ان لوگوں نے آپ کو اور مجھے بٹھایا اور اوپر سے کشتی بھی توڑ دی آپ نے اس کی. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سلام. تو اس وقت لقد جئت شیئن امرا, لفظ امرا جو ہے لغت قرآن میں امرا کہا جاتا ہے, ایسا نقصان, ایسا نقصان جس میں خود کو تو گناہ ہو لیکن دوسرے کا بھی نقصان ہو, اس کو امرا کہا جاتا ہے. اور آگے نکرا آئے گا, اس میں ذاتی نقصان ہے, دوسرے کا نہیں ذاتی نقصان. اور امرا جو ہے یعنی کشتی میں بیٹھنے والے سب کا نقصان یا کشتی والوں کا نقصان, جو مالک ہے کشتی کا اس کا بھی نقصان کر رہے ہیں. فرمایا قال علم کل کا, اب جواب تو آگے آئے گا لیکن کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہا تھا میں نے, چپ. ہمارے اکابرین کے سامنے فرماتے ہیں جب استاد سے غلطی ہو جائیں, استاد سے غلطی ہو جائیں تو ایسے وقت میں فوراً خاموش رہنا چاہیے, نہ کہ دوران درس آپ نے غلطی کی ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. ہمارے استاد محترم ابھی بھی موجود ہے بلیک برن میں, حضرت مفتی اکرام الحق صاحب, ہم جب راندیر میں پڑھتے تھے 90 میں ہدایہ مشکات میں, تو حضرت ہدایہ پڑھاتے تھے جلد ثانی, ہدایہ آخرین پڑھاتے تھے, تو اس وقت کبھی کوئی 40-50 طلبہ ہوتے تھے اور کبھی کچھ غلطی ہوتی تو دوران درس ہم نہیں کہتے تھے, درس کے بعد حضرت کچھ تسامو. میری سمجھ میں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ نے فرمایا کیا بات ہے یہ, ٹھیک ہے لگتا ہے میری غلطی ہے, فوراً دوسرے دن نام لیں گے فلانے طالب علم نے مجھے متنبہ کیا ہے. اور ہم نے تو حضرت شیخ الہند حضرت مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھی ہے, دوران درس سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کتاب لے کر اٹھ کر کہا طلبہ بیٹھو میں اپنے استاد کو پوچھ کر آتا ہوں, ایسے بھی دیکھے باقی جا کر. ایسا نہیں کہ میں نانم لگ گئی, میں چھوٹا بن جاؤں گا طلبہ کیا بات کریں گے, نہیں, قرآن ہے حدیث ہے اس میں کچھ غلط پڑھا دیا تو گناہ تو ایک طرف ہے, دوسرا پھر اور بھی بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. خیر تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں لقد جئت شیئا امرا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں عليه الصلاة والسلام لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. اللہ اکبر, میری پکڑ نہ کیجیے, اتنا سخت نہ بنیے استاد جی, نرمی کا معاملہ کیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے مدرسے میں استادوں کو نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. نرمی سے طالب علم جو پڑھ جاتا ہے وہ سختی سے نہیں, ورنہ وہ استاد کی مار کو زندگی بھر یاد رکھتا ہے, مجھے مارا تھا اس نے, مارا تھا. اور نرمی سے پڑھائیں گے تو وہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا, ورنہ پھر آئے گا نہیں, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسی ہی بات کریں گے. نرمی سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ, ابو ہریرہ میرے انتقال کے بعد مدینہ کے اطراف سے لوگ تیرے پاس حدیث کو پڑھنے کے لیے آئیں گے, ان لوگوں کو, ان طلبہ کو تم نرمی سے پڑھانا, نرمی سے پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو بلایا, فرمایا ابن عباس ادھر آؤ, بیان کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بہت جلالی ہوں, بہت سختی کرتا ہوں, بہت سختی کرتا ہوں. جیسے ہمارا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ جانور بن کر آتے ہیں تو مجھے بچر مین تو بننا ہی پڑے گا تاکہ میں ذبح کروں ان کو, ورنہ میں سخت نہیں ہوں, میں سخت نہیں ہوں. لوگ میلے ہیں, آئیں گے یہاں, ان کی ڈھلائی ہوگی تبھی کپڑا صاف ہوگا. لوگ کہتے ہیں اشرف علی بہت سخت ہے, میں سخت نہیں, میں قانون کا پابند ہوں. اور پھر فرماتے تھے کہ تم سب لوگ میرے جتنے بھی بیٹھے ہوئے خانقاہ میں تم مجھ سے سب سے بڑے ہو, میں تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. جیسے ایک مرتبہ ایک انگریز آیا کتا لے کر اور کیا کہا, حضرت یہ میرا کتا تم سے بہتر ہے. اشرف علی صاحب سے کہا میرا کتا تم سے بہتر ہے, تو کیا کہا حضرت نے, اگر میری موت ایمان پر آئی تو میں تیرے کتے سے بہتر ہوں, اور اگر میری موت کفر پر آئی تو تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں سختی کے بارے میں ابن عباس, لوگ کہتے ہیں میں بڑا سخت ہوں, یقیناً میں سخت ہوں تاکہ لوگ برابر ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں, لیکن ابن عباس اگر میرا دل کھول کر دیکھتے, اگر نظر آتا تو دل کے اندر میں لوگوں کے بارے میں اتنی نرمی ہے میرے دل میں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میرے کندھوں سے میرا رومال بھی اٹھا کے لے جائیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے سخت بننا پڑتا ہے, حضرت عمر خود فرماتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے فقولا له قولا لینا لعله, اے تبلیغ کرنے والے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام میں تمہیں بھیج رہا ہوں تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس اور فرعونیوں کے پاس, کیا کرنا ہے, فقولا له قولا, نرمی سے, محبت سے, پیار سے ان کو سمجھانا, کیوں, تاکہ تیری بات کو وہ حاصل کر لے, سمجھ لے. سبحان اللہ, ہو سکتا ہے وہ ڈرنے والے بن جائے, حالانکہ جس نے رب کا دعویٰ کیا ہے انا ربکم الاعلی, تو ہم تو موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر نہیں, اور جس کے پاس ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ فرعون سے خراب نہیں, سارے ایمان والے ہیں. تو کتنا محبت, کتنی محبت اور کتنا پیار اس کام میں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام رازی فرماتے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب و تب اتری, تبت یدا ابی لہب, اب دیکھو امام رازی فرماتے ہیں اس کے بعد پر, اس سے پہلے بھی کل ہے, کل یا ایو الکافرون, اس کے بعد تبت یدا کے بعد کل ہو اللہ احد, پھر کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, میرے نبی تم بتلا دو, میرے نبی تم کہہ دو, میرے نبی تم کہہ دو. لیکن تبت یدا میں کیا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا ہے کہ تیرا ایسا ہو, تیرا ایسا ہو, تو اللہ نے کہا میرے محمد یہاں کل کہہ کر کل تبت یدا نہ کہو, تم ہٹ جاؤ سائد پر, میں ڈائریکٹلی تمہارے بحاب سے میں ابو لہب کو کہوں گا کہ تیرے پیر ہو, تیرے ہاتھ ختم ہو.
اس پر امام رازی نقطہ بیان فرماتے ہیں، کیوں؟ ابو لہب کا تم پر بچپنے میں احسان ہے. کیا ہے؟ احسان ہے. اگر تم ان کو کہو گے میں تمہیں کہنے کے لیے تبت یدا، تو پھر لوگ کہیں گے، وہ تو نہیں کہے گا، پیچھے آنے والی قوم کہے گی کہ محسن کا نافرمان ہے یہ. تو اللہ نے پہلے سے کہا تم ہٹ جاؤ، تم ہٹ جاؤ، میں کہوں گا ان کو. چونکہ فرعون بھی محسن تھا حضرت موسیٰ کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پلے ہیں کہ کوئی یوں نہ کہے بڑا بن گیا، اب میرے سر پر سوار ہو گیا، میرے گھر میں کھایا، میرے گھر میں پیا. امام رازی اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں. خیر میں کہہ رہا تھا کہ سختی نہیں، بعض قوم میں سختی بہت ہوتی ہے. خارجی ایک قوم ہے، خارجی، اس میں ایک آدمی تھا نجدی. یہ خارجی قوم بھی بڑی عجیب، ایکسٹریم، ایکسٹریم ان اسلام، خارجی پیپل سب سے زیادہ ایکسٹریم ہے. ہر بات پر کفر کا فتویٰ، ہر بات پر کفر کا فتویٰ. خارجیوں کے اندر یہی بات تھی، نماز نہ پڑھے کافر، غیبت کرے کافر، ہر چیز میں کافر کافر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر ساری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، ساری دنیا کو صحیح راستے پر لانا ہے، تو تین آدمی کو قتل کر دو. اتنے ایکسٹریم تھے، تین آدمی کو. کون کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کو قتل کر دو، نمبر دو نعوذ باللہ، حضرت عمرو بن العاص کو، نمبر تین حضرت علی رضی اللہ، ان تینوں کو قتل کر دو، ساری قوم ٹھیک ہو جائے گی. اور مشورہ ہو گیا، 21 رمضان کو عمرو بن العاص ایجپٹ کے گورنر ہیں، ایجپٹ میں بڑے ہیں، اور دمشق میں، شام میں، سیریا میں حضرت معاویہ ہے، اور ادھر کوفہ میں، بغداد میں حضرت علی ہے. اب مشورہ ہو گیا کہ فجر کی نماز کے بعد، 21 رمضان کو فجر کے بعد تینوں جگہ پر آدمی جائیں اور ان تینوں کو قتل کر دیں، پورا مشورہ. لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی، اس دن وہ لیٹ سے آئے، کسی اور نے نماز پڑھا دی تو ان کی جان نہیں گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں آ ہی نہیں سکے، وہ بھی بچ گئے، کوئی مصلحت ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ لوگ لشکر نکالتے تھے، خارجی لوگ، تو کیا کہتے ہیں؟ روح الی الجنہ، روح الی اللہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن میں تو ہے نا، وسارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضھا، دورو مغفرت کی طرف. یہ کیا کہتے ہیں؟ روح الی الجنہ، روح الی اللہ، اللہ کی طرف دورو اور جنت کی طرف دورو. کون ہے؟ علی کو قتل کر دو، جنت کا راستہ ہے. علی کو قتل کر دو، اللہ کے ملنے کا راستہ ہے. اس طرح کا وہ نعرہ لگاتے تھے. اس خارجی لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نجدہ. بہت سارے لوگ عجیب عجیب سوال کرتے تھے. ابن عباس، جیسے میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سارے سوالات آئے ہیں. ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے مار دیا بچے کو، جیسے آگے آ رہا ہے، بچے کو مار دیا، یہ کیا جائز ہے؟ خط لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی. تو ابن عباس نے اچھا جواب دیا، کہا اگر تیرا علم موسیٰ کے برابر ہو، تیرا علم خضر کے برابر ہو، تو پھر تیرے لیے قتل کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں. چپ ہو گیا. اب موسیٰ کے علم کو کون پہنچ سکتے ہیں؟ خضر کے علم کو کون پہنچ سکتے ہیں؟ جواب بھی ایسا ہی دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے. خیر میں کہہ رہا تھا، لا تواخذنی بما نسیت، بھول ہو گئی، اور بھول پر تو معاف کر دیا جاتا ہے، بھول ہو گئی. ولا ترہقنی، اب میرے معاملے میں جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اتنا سختی نہ کیجئے، مجھے آگے آپ کے ساتھ آنے دیجئے. اور میں ٹھیک ہے چلو، ایک آپ کی بھول، مدرسے بھی کہتے ہیں نا، ون وارننگ لیٹر، سیکنڈ وارننگ لیٹر، تھرڈ وارننگ لیٹر، جاؤ چلو ٹھیک ہے. فن تلقا، عذر ایکسکیوز ایکسیپٹڈ ہے. فن تلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، چلے راستے میں ایک لڑکا ملا. اب یہ لڑکا, بخاری فرماتے ہیں یہ لڑکا سارے لڑکوں کے درمیان میں کھیل رہا تھا, اس کو باہر لائے, دونوں روایت سلا دیا اور ذبح کر دیا, یا دوسری روایت یہاں سے سر کو خضر نے کھینچا تو سر یہاں سے دھر کے ساتھ الگ ہی کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کیا کر رہی ہے. اب یہ لقیا غلاما فقتل, قال اقتلت نفسا زکیہ, آپ نے نفس زکیہ یعنی اگر غلامن ہے, بعض کہتے ہیں یہ جوان لڑکا تھا, بعض کہتے ہیں جوان نہیں چھوٹا بچہ تھا, نابالغ لڑکا تھا. نفس زکیہ کے معنی ایسا جس کا کوئی قصور نہیں, without an excuse or without any things, آپ نے کیا کر دیا, اس کو قتل کر دیا. یاد رکھو کسی بھی شریعت میں بغیر عذر کے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, کسی کو. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ سادات کی بہت ساری قسمیں ہیں, سادات جعفری, سادات ہاشمی, سادات حسنی, سادات حسینی, سادات زیدی. ایک آدمی گزرے ہیں سادات زیدی میں سے اور ان کا نام ہی نفس زکیہ, محمد نفس زکیہ تھا, محمد نفس زکیہ. اتنے اچھے آدمی, بہت زبردست, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, دونوں کا ایک زمانہ تھا. تو انہوں نے خط لکھا امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو, امام صاحب کیا میں حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتا ہوں, اس لیے کہ حکومت بہت ہی غلط راستے پر چل رہی ہے جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا, تو اجازت حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے لکھ کر دے دیا, ٹھیک ہے آپ کر سکتے, اور اوپر سے 10,000 درہم بھی بھیج دیے, میں آ نہیں سکتا ہوں, آپ میرے 10,000 درہم یو کین بائی ویپنز, خرید لینا اس کا ہتھیار اور خرید کر کے میری طرف سے لڑ لینا, بھیج دیا. اس وقت امام محمد رحمت اللہ علیہ, جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں, امام ابو یوسف امام محمد وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا حضرت ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم کو بھی سولی پر چڑھوا دو گے, آپ نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا آپ نے فتویٰ دیا ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبو گے, وہ تو ڈوب ہی جائیں گے, ہم کو بھی لے جاؤ گے. امام اعظم نے فرمایا اگر تمہیں دنیا کی بڑی فکر ہے, تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے, تو آئندہ کل سے میری مجلس میں نہیں آنا, اس لیے کہ ایک قوم بغاوت کر رہی ہے تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں بولو گے. حسن بن صباح آئے, یہ بھی وقت کے چیف تھے امام اعظم کے پاس, کیا میں سادات زیدی کو قتل کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں, اگر قتل کیا تو یاد رکھو اللہ کیا تمہیں جواب دینا پڑے گا. لوگ جب حکومت کو پتا چل گیا کہ امام اعظم نے اس کو منع کیا حسن بن صباح کو کہ قتل نہیں کرنا ہے, تو اس کو فوراً ہی نکال دیا, بلکہ اس نے استعفی دے دیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹے نو مور چیف ناؤ, چھوڑ دیا, اور اس کے بعد اس کی جگہ دوسرا جرنل آ گیا, اس نے سارے ہی سادات کو ایک مرتبہ قتل کر دیا. نفس زکیہ سے میں بات سمجھا رہا ہوں کہ نفس زکیہ اس آدمی کا نام بھی تھا جس نے سارے سادات کو قتل کیا. خیر غلامن فقط اللہ, اس لڑکے کو بلایا, اب کیوں, وہ آگے آئے گا کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے, یہ خود حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں آگے یہاں پر کہ کسی بھی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرو یا بغیر کسی قصور کے کسی کو مارو. قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, اتنا خطرناک کام کیا آپ نے, اللہ اکبر. فرمایا دیکھا نا میں نے تمہیں کہا, قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, یہ دوسرا تمہارا, تو کیا کہہ رہے ہیں اب تو جان بوجھ کر ہو گیا نا. قال ان سالتك عن شيء بعدها, اب اس کے بعد اگر میں تمہیں کوئی کوشچن کروں تو فلا تصاحبنی, I'm not going to stay in your مدرسہ, آپ مجھے خارج کر دینا, پہلے سے ہی کہہ دیا چونکہ تیسرا قصور ہونے جا رہا ہے. فقد بلغت من لدني عذرا, آپ کو میری طرف سے بہت سارے عذر مل چکے ہیں, آپ نے ایک بار معاف کر دیا, دو بار معاف کر دیا, اب تیسری بار ہو تو آپ کے مدرسے سے مجھے ایکسپیل کر دینا, نکال دینا, ٹھیک ہے چلو ایک اور آگے چل رہے ہیں. فانطلقا, حتی اذا اتی اہل قریت استطعما. عجیب عجیب اس میں دلائل ہیں اس واقعے خضر اور موسیٰ میں، سبحان اللہ. فانطلقا حتی اذا لقیا، حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا، دونوں چل کر آئے. اب چل رہے ہیں، کتنا چلے، کتنے مہینے چلے، تفسیر میں اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ دارالعلوم میں کتنا مہینہ رہے اپنے استاد کے ساتھ، یا دونوں کتنا چلتے رہے، کچھ پتا نہیں کہاں کہاں گئے. حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما، بس ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو ظاہری بات ہے بھوک تو لگی دونوں کو. سید ابو العالم مودودی کے بارے میں، خیر ان کی بھی بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اپنی تفسیر مودودی میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نہ تو نبی تھے نہ تو ولی تھے، بلکہ انسان بھی نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے. اور دلیل بھی عجیب یہاں سے لے آئے، یہاں جواب تو دے ہی دیا، وہ فرشتے نے کہا کہ انسان میں اگر وہ نبی ہوتے یا ولی ہوتے یا کوئی جنات میں سے ہوتے تو کسی بھی قوم کے لیے، کسی نبی اور ولی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی کے مال کو بغیر اجازت کے توڑ دے یا کسی بچے کو قتل کر دے. معلوم ہوتا ہے یہ نہ انسان، نہ انسان نہ نبی تھے نہ ولی تھے، یہ فرشتے تھے جیسے اور فرشتے ہیں. اللہ کی طرف سے مقرر ہے روح لینے کے لیے، بارش کے لیے، عذاب کے لیے، فلاں کے لیے، یہ بھی مقرر تھے ایز اے فرشتہ. اور آپ کو میں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی ہے، عجیب بات، بہت ساری خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، ولی تھے یا کیا تھے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، ان کی بھی زندگی پڑھنے جیسے حضرت کی دعائیں کی، بڑی دعائیں کی، اللہ پاک مجھے بتا دے کہ خضر کون تھے. اللہ I want to see خضر، مجھے خضر سے ملنا ہے، I want to meet the خضر. وہ بڑی دعائیں کی، ذکر و اذکار کر کے سو گئے. فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، مجدد الفسانی امام ربانی جن کا ذکر ہے، سبحان اللہ، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا خضر علیہ السلام کو، میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی، کیا آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، زندہ ہیں یا مر چکے. فرمایا اللہ پاک نے جب تک مجھے زندہ رکھا تھا میں نے بتایا تھا کہ خضر کون سے زمانے سے تھے، کب ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن مجھے یہ بات بتانی ہے کہ خضر علیہ السلام کی خواب میں ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ ابھی بھی زندہ ہو، تو کہا میں کسی کی مدد نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ بہت سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں نا کہ خضر علیہ السلام نے مدد کی، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کے سارے واقعات کی کتاب بڑی پڑی ہے. حضرت فرما، حضرت کی رائے ہے، میں نے ڈائریکٹلی خواب میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تم زندہ ہو، انہوں نے کہا میں زندہ نہیں ہوں، میں تو انتقال کر چکا ہوں. تو پھر لوگ آپ کا کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے مجھے ہیلپ کیا، فلاں کیا. فرمایا میں نہیں، اللہ پاک نے جیسے بہت سارے فرشتے دنیا میں رکھے ہیں، ایک فرشتہ جس کا نام ہی خضر ہے، وہ فرشتہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، میں نہیں ہوں. یہ بات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں. خیر اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. کہا فانطلقا، یہ جب گئے تو کھانا، تو سید ابو العلا مودودی کہہ رہے ہیں استطعما، اگر یہ فرشتے تھے تو ہم ان کو پوچھ رہے ہیں کھانا کیوں مانگا، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے. اگر یہ فرشتے تھے تو کھانا کیوں مانگا ہے؟ چلو موسیٰ علیہ السلام تو انسان تھے، یہ تو انسان، اگر تم نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے تھے. استطعما دونوں کا ذکر ہے، دونوں نے کھانا مانگا، بلکہ خضر علیہ السلام نے مانگا، جب نہیں دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کیوں دیوار سیدھی کی، انہوں نے کھانا تو آپ کو دیا نہیں، مانگا تو دیا نہیں. استطعما اہلہا، بستی والوں سے کھانا مانگا، فابو، انہوں نے انکار کر دیا. یہ کون تھے بستی والے؟ یہ بستی کہاں تھی؟ انطاقیہ بستی کا نام ہے، اور بستی والے یہودی تھے، اسی لیے حجاج بن یوسف کے پاس یہودی آئے اور آنے کے بعد کہا جتنے پیسے چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہو، ایک کام کر لو. کیا کام؟ فابو کی با کا نکتہ نکال دو. کیا کریں؟ فابو کی با کا ڈاٹ ہے نا، بو انکار، اس نکتے کو نکال کر کے اس کو اوپر لے آؤ، ہے نا. تو ہماری جو بے عزتی ہے نا، کہ یہود بڑے بخیل ہیں، خرچ نہیں کرتے، لوگوں کے مال کو گھسیٹتے ہیں. تو اس سے ہماری بے عزتی ختم ہو جائے گی، اب جتنا مانگیں گے اتنا ہی دیں گے. حجاج نے کہا جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ، ورنہ سب کو ختم کر دوں گا. قرآن میں کوئی تبدیلی میں کر سکتا نہیں ہوں. یہ فابو کے بارے میں لکھا ہے، فابو انکار کر دیا انہوں نے، نہیں کھلائیں گے تمہیں، جاؤ بھاگو یہاں سے. دونوں نکل گئے، لیکن جاتے جاتے ان یضیفوہما، سوال ہوتا ہے کہ یہ فقیر تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، کھانا کیوں مانگا؟ فقیر مانگتا ہے اللہ کے واسطے کچھ دے دو، انہوں نے کیوں مانگا؟ یہ تو فقیر کا کام ہے. ہاں پہلے زمانے سے قریب قریب زمانے تک ایسا رہا، کہاں ہوٹلیں تھی، کہاں سرائے تھے پہلے زمانے میں. روایت میں آتا ہے کہ بستی میں اگر کوئی مہمان آئے تو بستی والوں کا حق ہے کہ مہمان کا کھانا کھلائے، اور آنے والوں کا حق ہے کہ مہمان بستی والوں سے کھانا مانگے. یہ حق ہے، یہ اکرام ہے. آج تک ہوتا رہا، اب تو چلو آ گئے کہیں سو گئے وہاں، کیا کہتے ہیں، ایک رات اوور نائٹ تو کھا لیا پی لیا، ورنہ اکرام تو یہ ہے کہ ان کو سونے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام جیسے جماعت کا کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کر دی جاتی ہے، پہلے مہمانوں کی، آنے والے مسافرین کی. بلکہ آج تک بعض بعض گاؤں میں تو یہی ہے، اگر مسافر کلیکشن والے آ جاتے ہیں یا مسافر جہاں کہیں سے گاؤں میں آ گئے، اگر رات ہو گئی تو ان کو کھلاتے بھی ہیں گاؤں والے، اور ان کو سلاتے بھی ہیں، اور ان کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں. تو اس کو تو فقیر نہیں کہا جائے گا. حضرت قبیصہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات بڑھ رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، حضرت میں بہت مقروض ہوں، قرض دار ہوں، کچھ دے دو. فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں، انتظار کرو کہیں سے صدقہ آ جائے گا، آپ کو دے دوں گا. بس انتظار کرتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی صحابی لے کر آئے، ان کو بلایا، قبیصہ ادھر آؤ، قبیصہ ابن ہلال ادھر آؤ، سنو، سوال کرنا صرف تین آدمی کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں. کون ہے؟ اگر کوئی آدمی مقروض ہو، حقیقتاً مقروض ہے، اس کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، تو ایسی صورت میں کسی سے مانگ لیا تو اس کا مانگنا جائز ہے. نمبر دو، اچانک تباہی آ گئی، گھر جل گیا، فلڈ آ گیا، یا اور کوئی کسی طرح تباہی آ گئی، ختم ہو گیا، تو ان لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے، مسلم شریف کے حدیث ہے. اور تیسری بات، اگر کوئی آدمی ایسا فقیر ہو کہ ان کے بارے میں اس کے قریب کے تین آدمی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ مستحق ہیں، اور یہ مستحب ہے، تین آدمی کا گواہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا چلے کہ یہ مستحق ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پھر دوسری روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے، میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے، پھر بھی تم اس کو سوال نہ کرو، اس کو دے دو. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کسی سے گھوڑا لے کر آیا ہو، مانگ کر آیا ہو، مل گیا ہو، جیسے کہ نا اچھے اچھے کپڑے پہن کر کسی نے دے دیے ہو، جبا پہن لیا ہو، کہ اتنے اچھے کپڑے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں، جمعہ مسجد دمشق کی، جمعہ مسجد کے دروازے پر کھڑے مانگنے کے لیے، تو دل میں سوچا اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے مانگ رہا ہے، کچھ دیا نہیں، چلے گئے. بزرگ نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے، لیکن چلے گئے. دوسرے دن خواب میں، جب اسی رات میں جب خواب میں سوئے، تو ایک آدمی آیا، ایک پلیٹ ہے، اس میں سور کا گوشت ہے، اور زبردستی منہ میں ٹھونس رہا ہے، کھاؤ. فرما نہیں، یہ تو حرام ہے، میرے لیے حرام ہے. یہ دونوں خواب کے اندر یہ منع کر رہے ہیں، وہ زبان وہ منہ میں ڈال رہے ہیں. فرمایا حرام ہے. فرمایا گزشتہ کل تم نے دل میں، اپنے دل میں ایک فقیر کے بارے میں سوچا ہے، کیا وہ حرام نہیں تھا؟ کیا وہ حرام نہیں؟ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے، ایک مرتبہ گاڑی میں بیٹھ، مفتی تقی صاحب نے اس واقعے کو بیان فرمایا، میں آگے، حضرت میرے والد صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور کے ساتھ، اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور روبٹ جو ہوتا ہے نا، جو گرین لائٹ ریڈ لائٹ، وہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی، ایک فقیر آیا، کہا حضرت کچھ دے دیجیے. حضرت نے جیب سے، فرمایا حضرت نہ دو. مفتی تقی صاحب فرماتے میں نے منع، فرمایا حضرت یہ تو عادت پڑ چکی ان کی کہ وہ جہاں بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے لوگ آ کر مانگتے ہیں ہر جگہ پر مانگنے والے. فرمایا نہ دو ان کو. تو حضرت نے، مفتی شفیع صاحب نے اپنے بیٹے مفتی تقی صاحب سے کہا کہ بیٹے ہم بھی کہاں مستحق ہیں اللہ کے، ہم بھی کہاں اللہ کے مستحق ہیں. اگر اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا جو کچھ بھی ہو تھوڑا دے دو، راضی ہو جائے، معلوم ہوتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی فقیر ہو اور تمہیں پتا ہے کہ حقیقت میں مستحق ہے، تمہارے سامنے آئے تو اس کو برا نہ کہو، بلکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر، ہاں اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے جا فلاں آدمی کے پاس، اس لیے کہ وہ تجھے دے گا تیرے جانے کی وجہ سے، تو تیری وجہ سے میں اس دینے والے کی مغفرت کر دوں گا. تو یہ سوچ کہ اللہ چوزن می ٹو گیو دس پرسن، اللہ چاہتا اس کے دل میں ڈالتا کسی اور کے پاس چلا جاتا، لیکن اللہ میری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ وہ میرے سامنے مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. خیر یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ دونوں گئے بھوکے تھے تو گاؤں والوں سے مانگا ان یضیفوہما. اور یاد رکھو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو مہمان کی کیا کرے؟ اکرام کرے. تو اس پہ بڑے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فضائل بھی ہیں، کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. فوجدا فیہا جدارا، اور چلو نہیں دیا، آگے چلتے رہے، ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب ایسی. اب روایت میں آتا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر دونوں نے مل کر کھڑی کی، لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں حضرت خضر نے ہی ہاتھ رکھا ایسا، دیوار سیدھی ہو گئی، ہاتھ سے ایسا کیا دیوار سیدھی ہو گئی. اس کی وجہ بھی آگے آئے گی. یہاں ایک بات مجھے بتانی ہے، جو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عجیب بات سبحان اللہ، فرمایا میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤں اور میں کمانے کے لیے، میری اولاد کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جاؤں، میرے لیے ثواب میں دونوں برابر ہے، ثواب میں دونوں برابر ہے. اور صحابہ کرام کے دلائل بھی قرآن سے ہوتے تھے، اور دلیل بھی حضرت عمر نے بیان فرمائی قرآن کریم سے، سورۃ مزمل کی جو آیت ہے، اللہ اکبر، بہت سوچنے جیسی بات ہے. بہت سارے سوچتے ہیں یار یہ کیا ہے، چلو ہی، لیکن حلال روزی کمانے کے لیے صبح سے شام اگر کوئی جائیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. کوئی علم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے، کمانے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے، اللہ کے راستے میں جائیں یہ بھی ایک راستہ ہے. دلیل بھی عجیب لے آئے، فرما ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل، تمہارا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ کبھی ون تھرڈ، کبھی ہاف نائٹ، کبھی ٹو تھرڈ رات میں تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تہجد میں رات میں نماز کے لیے نکلتے ہیں. اللہ جانتے ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ کبھی رات کو بدلتا ہے کبھی دین کو. تو کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور کبھی دین بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی رات کیا ہو جاتی ہے بڑی. اور ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی رات میں لمبی لمبی تہجد پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے دین میں کم آئے گا کیسے، اگر سوئے گا نہیں، لمبی لمبی تہجد پڑے گا، ایک دم ہی ایکسٹریملی صوفی بن جائے گا، تو دو چار دن تو پڑے گا، پھر اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، علم علن تحصوہ، علم اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو نہیں کر سکتے ہو، فتاب علیکم، تمہاری طرف اللہ متوجہ، کیا کرو، جتنا فقرؤ ما تیسر من القرآن، تہجد کی نماز میں جتنا ہو سکے کچھ قرآن پڑھ لو، جتنا ہو سکے، نہیں کہا پارے در پارے پڑھتے رہو، جتنا ہو سکے اٹھ کر کچھ قرآن پڑھ لو. علم ان سیکون منکم مرضا، اللہ کو پتا ہے تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سے بعض، کسی کے سر میں درد، کسی کے کمر میں درد، کوئی تہجد میں اٹھ نہیں سکتا ہے، اللہ کہ جانتا ہوں میں تم میں سے بعض بیمار بھی ہو سکتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دین میں اٹھ کر کمانے کے لیے جائیں گے، پوری پوری رات جاگیں گے تو کمائیں گے کیسے. وآخرون یضربون فی الارض، اللہ اکبر، تو اللہ کا فضل. اور آگے کیا، یبتغون من فضل، یہ کیوں جائیں گے باہر مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے، اللہ کے فضل روزی کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھو حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں پر کمانے کو یقاتل فی سبیل اللہ سے پہلے بیان فرمایا. حضرت عمر فرماتے معلوم ہوتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے حلال روزی کا کمانا اس سے بھی زیادہ ثواب والا ہے, اس سے بھی زیادہ. اس قرآن کی آیت سے دلیل پکڑ رہے ہیں. فابوا یضیفهما فوجدا فیها جدارا, دیوار کو انہوں نے پایا, یرید ان ینقض, دیوار ارادہ کر رہی تھی گرنے کا. دیوار بھی کبھی ارادہ کرتی ہے؟ اللہ نے لفظ سے یرید, دیوار ارادہ کر رہی تھی گرنے کا. اسی لیے معتزلہ کہہ رہے ہیں, ایک فرقہ ہے, کبھی میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے دنیا میں کیسے کیسے فرقے تھے, بہت آسان الفاظ میں نے پہلے سمجھایا ہے. معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے جملہ اللہ نے بیان کر دیا, ورنہ شے دنیا کی چیزوں میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے. اس اللہ سے یوری دوین قدہ, یعنی دیوار گرنے کے قریب تھی, یہ کہہ دیا. لیکن نہیں, اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں دنیا کی ہر چیز چاہے درخت کا لیوز ہو, چاہے پتھر ہو, چاہے کنکر ہو, چاہے دیوار ہو, چاہے یہ فرش ہو, یہ روف ہو, ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے نیکیوں کے بارے میں بھی گواہی دے گی اور گناہ کے بارے میں بھی گواہی دے گی. اس کا ذکر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, ذکر ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں یرید وین قد, وہ دیوار بھی گرنے کا ارادہ کر رہی تھی, فاقاما, حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ موسیٰ علیہ السلام, پیسے تو لے لیتے ان سے, کام کیا نا تو مزدوری تو لی نہیں آپ نے, یو ڈنٹ ٹیک ویجز فرام دیم. معلوم ہوتا ہے اس سے مسئلہ نکالا فقیہ مفتیوں نے کہ کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کام کرنے کے بعد اجرت کا لینا, اجرت لینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہاں اگر کوئی فری میں کر دے الگ بات ہے, ورنہ اجرت لینا سنت انبیاء ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, کس سے؟ ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے, وہاں سے گزر ہوا, آخری بات کے ختم کرتا ہوں, گزر ہوا تو کہا صحابی اس درخت کے پھل جو کالے ہوتے ہیں وہ کھلاؤ, اس کی ذرا رید ہے, یہ ذرا شاوا ہوتے ہیں, کھٹے ہوتے ہیں, یہ میٹھے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ میٹھے ہیں یہ کھٹے ہیں؟ فرمایا میں نے مکہ کی پہاڑیوں میں مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چڑھائی ہے. کیا لفظ استعمال فرمایا؟ اجرت پر, یعنی ان کی بکریوں کو چرا کر میں پیسے کو لیتا تھا اور اس سے اپنی زندگی کا گزران کرتا تھا. پھر آگے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں چرائی ہوئی نہ ہو, ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے پہلے سے. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں نبی بنانے سے پہلے تربیت بھی کر رہے ہیں کہ بکریوں کے ریور میں عادت ہوتی ہے, ایک ادھر بھاگی ایک ادھر بھاگی, دوسرے جانوروں میں وہ عادت نہیں ہوتی بھینس بکری, لیکن اس میں زیادہ عادت ہوتی ہے, ایک ادھر بھاگی تو ان کے پیچھے دوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کی پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ امت کو کیسے جوڑا جائے گا. کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو ختم, بھیڑیا اس کو کھا جائے گا, شیطان بیٹھا ہوا ہے, نفس بیٹھا ہوا ہے, کھا جائے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی پریکٹس کروائی گئی ہے. ہمارے مامو جان ہے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی پریکٹس بکریوں سے کروائی اور ہماری ان چھوٹے چھوٹے یو کے والے بچوں سے کروائی ہے. مولوی سیدھا رہے, ذرا جو کہا تو سیدھا جیل میں جائے گا. پریکٹس ایسے ہی کروائی ہے, ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہے. ہندوستان پاکستان ہو تو ڈنڈا لشدیر ہوتا ہے نا, یہاں تو کچھ نہیں ہوتا, بھائی ذرا سا بھی کیا چل جاؤ سیدھے, اس لیے ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہے. خیر میں کہہ رہا تھا قاف قاد لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, قال ھذا فراق بینی وبینک, یہ بس سپریشن ہو گیا. نبی علیہ السلام فرماتے, بخاری کی روایت ہے, کاش کہ موسیٰ صبر کرتے تو بہت سارے علوم کا خزانہ سامنے آتا. تین ہی بات پر اکتفا کر لیا. اور عجیب عجیب آگے بات بیان کریں گے انشاءاللہ آئندہ سبق میں کہ وہ کیوں کشتی کو توڑا ہے خضر علیہ السلام نے, کیوں بچے کو مارا ہے, اور کیوں اس طریقے سے دیوار کو سیدھی کی ہے, اور اس پر بڑے ہی اسباق ہے, سمجھنے جیسے لیسن ہے, بہت زیادہ سمجھنے کی باتیں ہیں. فرمایا سو نبیو کبھی تعویل, بھاگو یہاں سے, اب میں تمہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, تم تب صبر کرنے نہیں کر نہیں سکو گے, میں نے یہ تین کام کیوں کیے ہیں, میں اس کی تعویل اور تمہیں خبر دے دیتا ہوں. پھر وہیں پر بس ہو کر ان کو بترا دیا اور سپریشن ہو گیا اور طالب علم استاد سے الگ ہو گیا, اور اسی پر بس کہ اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو بھائی جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ 40 دن کی, یہاں پر ہمارے ینگسٹرز بھی ہے, ان کے ساتھ نصرت فرمائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جب بستی میں ہمارے حضرت نے کہا کہ کچھ بیان کر دو, میرے والد صاحب کی بات میں ہر وقت سناتا ہوں, ہر جماعت کو سناتا ہوں, میں ایک دو منٹ لوں گا سنا. میرے والد صاحب بھی وہ جماعت کے کچھ امیر تھے ماشاءاللہ, بہت کام کرتے تھے, ہر سال 4 مہینہ لگاتے تھے, انتقال کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دو بات کہتے تھے, یہ جماعت والوں نے مجھے کہا, تمہارے والد صاحب ہر وقت جماعت میں دو بات کہتے تھے, دو کام کرو, دو کام, کسی کی جیب پر نظر نہ کرو کہ فلاں مجھے اتنا دے گا فلاں دے گا یا فلاں سے میرا کام چلے گا, کبھی کسی کے جیب پر نظر نہ کرو. دوسری بات کہا کرتے تھے, یہ والد صاحب نے ہمیں نہیں کہا لیکن جن کے جماعت میں جانے والے ان کے ساتھ ہر وقت انہوں نے مجھے سنایا, کہتے تھے تہجد کی نماز پڑھو اللہ تمہارا جیب بھر دے گا, تہجد کی نماز پڑھو اللہ تمہارا جیب, اور کہتے تھے میری موت جمعہ کی رات میں آئے گی. یہ 3 بار, اور ہوا ہی ایسا, جمعہ کی رات میں والد صاحب کی موت 12 بجے آئی, بالکل ہی رات میں, اور سارے یاسین شریف پڑھ رہے تھے انتقال. تو والد صاحب اس وقت ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو تبلیغ کوئی الا بلا نہیں ہے, یہ الا بلا نہیں ہے, یہ تو میرے سامنے کہا تھا والد صاحب نے, تبلیغ ادھر ادھر, جیسے لوگ تبلیغ کا نام سن کر بھاگتے ہیں, تبلیغ کا میرا, میں تراوی سنانے کے لیے جاتا تھا, میں نے پہلے سنایا ہوگا, تراوی سنانے کے لیے جاتا تھا غالباً نڈیاد میں احمد آباد کے قریب, تو مجھے مسجد والے سارے بدعتی تھے, بریلوی قسم کے تھے, تو مجھے کہا کہ کل سے تمہیں تعلیم کرنی ہے, کوئی اچھی ہماری کتاب ہو جس کے, تو میں اس وقت نام تھا تبلیغ نصاب, اس کو نام تھا کیا تھا تبلیغ, بعد میں اس کو فضائل اعمال کہا گیا, ورنہ اس وقت تبلیغ نصاب تھا. تو میں عشاء کے بعد تراوی کے بعد وہ تبلیغ نصاب لے کر بیٹھا, تو نام تو ظاہری بات لکھا ہوا ہے, میں نے کھولا فضائل نماز کو, نماز پر پر میں, یہ تو چمبوریے کی کتاب, یہ کتاب نہیں پڑھو کل سے, پھینکو اس کو یہاں سے, پھینکو یہاں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے کل پھینک دوں گا بھائی, آئندہ کل دوسری کتاب کروں گا. میرے میں سوچ رہا ہوں میں تو حافظ ہوں عالم تو نہیں اتنا مکمل, لاؤں کدھر سے کتاب. سوچتے سوچتے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اس کے 2-4 پنے پھاڑ دو, میں نے ادھر سے بھی پھاڑ دیے اور پیچھے سے بھی پھاڑ دیے. میں نے کہا اللہ کو میں جواب دے دوں گا, چونکہ ان کی اصلاح بھی کرنی تھی نا, میں جواب دے دوں گا. میں نے ادھر سے بھی پھاڑ دیے پیچھے سے بھی پھاڑ دیے, اب تو نام ہی نہیں ہے. اور میں نے فضائل درود کھول دیا تعلیم کے اندر, کیا کھولا فضائل درود, جب کھولا تو میں جب درود پڑھنے لگا اور درود میں تو ماشاء اللہ نعرے تکبیر بولنے لگے. فرما یہ اپنے والوں کی کتاب اس کو پڑھا کرو. میں نے کہا یہ اچھا موقع ان کو جواب دینے کا, میں نے کہا یہ وہی تبلیغ نصاب ہے جو میں کل پڑھ رہا تھا, یہ وہی کتاب. اچھا یہ ہے, تم لوگ بھی درود کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد جماعت کا آنا جانا وہاں شروع ہوا. یہی حالت ساؤتھ افریقہ میری ہوئی, جب میں ویسے ہندوستان سے گیا وہاں پر, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں تو 4 رکعت کے بعد تراوی میں بڑی زور زور سے سارے دعا پڑھتے ہیں سر, ہر 4 رکعت کے بعد بڑی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو کیسے ختم کیا جائے, بڑا مسئلہ مشکل ہے, چونکہ میں ہندوستان میں ان کی مسجدوں میں کام کر چکا ہوں. تو ہمارے استاد کہتے جا نرمی کا معاملہ کرنا, یہ ایسے نرمی سے ہی آئیں گے. میں نے پھر وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں نے کہا کیسے کہوں, دماغ میں آیا کہ آج پہلی تراوی ہے اور پہلا ہی میرا یہاں پر رمضان ہے, اس سے پہلے میں نہیں تھا, ان کو کیسے اسٹاپ کروں. تو میں گھر میں سے وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے کر گیا اور میں نے کھول کر وہی رمضان کا چیپٹر کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. جی تو میں نے کہا آپ لوگ ان کو اپنا شیخ مانتے ہو؟ کر کون ہے؟ میں نے کہا حضرت سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. میں نے تھوڑے لقب اور بڑھا دیے, اور ہیں ہی ملقب, وہ تو لقب والے ہی تھے, ان کے تو لقب بھی کم ہے. تو میں نے کہا ہم کیوں نہیں مانتے؟ تم مانتے ہو؟ انہوں نے لکھا ہے فضائل رمضان میں کہ ہر چار رکعت کے بعد اگر تم شیخ مانتے ہو تو آہستہ دعا پڑھنا مستحب ہے، نہ سنت نہیں ہے، مستحب ہے، زور سے پڑھنا بدعت ہے. اب تم جانے، تمہارا شیخ جانے. میں نے کہا بس وہی ایک دن تھا کہ وہ بن ہوا، اس کے بعد میں 11 سال وہاں رہا، کبھی زور سے دعا نہیں پڑھی. کچھ مسلیت ہوتی ہے، آرام سے سمجھایا جائے، نرمی سے، جیسے میں نے ابھی آج کی تفسیر میں سمجھایا، مسلیت استعمال کی جائیں. تو تبلیغ پر میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، دیکھو یہ تبلیغ کوئی اللہ بلا نہیں، فل یبلغ الشاہد الغائب، اس لفظ کو حدیث سے نکالا ہے، اور وہ بھی آخری حج میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو حاضر ہے وہ تبلیغ کرے غائب کو، غائب کو. فل یبلغ الشاہد الغائب، وہاں سے یہ لفظ نکالا ہے. جو لوگ اس لفظ کو غلط بولتے ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو یہی تو کام کیا جاتا ہے، جو حاضر نہیں ہوتے ان کے سامنے نماز کا، روزے کا، فلاں اور فلاں فلاں. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ کافر ہی، نبی نے یہ نہیں کہا جا کر کافر ہی کو تبلیغ کرو، سب سب کا صحابہ کو کہا آگے تم بات پہنچاؤ جو بھی آئے تمہارے سامنے اس پر. تو فرمایا تبلیغ میں پہلے تا ہے، پہلے کیا ہے والد صاحب سنا رہے تھے، تا ہے. اور اتنی تکلیف آئے گی، اب تو تکلیف اتنی نہیں آتی ہے، وہ اللہ کے حبیب اور صحابہ پر تکلیف آئی کہ وہ گالیاں دے اور کیا اور کیا کیا، تکلیف آئے گی. لیکن آج کل کیا ہے، جب گشت میں جاتے ہیں، گشت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ کون سا گھر ہے، کبھی کون ہوتا ہے کبھی کون ہوتا ہے، تو کوئی گالی بھی دے دیتا ہے، کوئی زور سے بھی بول دیتا ہے. لیکن ہمیں اس کو دماغ میں لینا نہیں، ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا. یہ تکلیفیں آئے گی، لیکن اس تکلیف کو آگے با ہے تبلیغ میں، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. برداشت نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی. اور پھر برداشت کر کے کسی کی ایک بار گالی سنی، دو بار، تین بار، تو اب میں تو 40 3 دن میں نہیں جاؤں گا، 40 دن میں نہیں جاؤں گا، یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں کیا ابھی کبھی گشت میں بھی نہیں جاؤں گا، نہ بیرونی نہ اندر، کوئی بھی نہیں، اپنا مسجد کا بھی گشت نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں اسٹاپ نہیں. اس میں تبلیغ میں تا کے بعد تکلیف کو برداشت کر کے آگے لام میں لگتے رہو، ایک بار، دو بار، تین بار لگتے رہو گے تو پھر آگے یا ہے، یقین پیدا ہوگا کہ اس کام میں ہی سب کچھ ہے. جب یقین پیدا ہوگا تو آخر میں غین ہے، اس یقین پر اللہ کی غیبی مددیں آئے گی، اللہ کی غیبی مددیں آئے گی. اور اس کام میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کو اتنی مددیں فرمائی ہے جس کا واقعات پر واقعات بڑے پڑے ہیں. اس لیے مختصر ذہن میں آ گیا تو اس پر میں نے دو چار بات کہہ دی. اللہ پاک ہم سب کو مل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے آنے والی ہماری نسلوں کی، ینگسٹرز کی، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری ونس فرام آل ٹائپ آف ٹرائل اینڈ فتنہ اینڈ کرپشن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا اخلاص والا عمل بھی نہیں، نہ سجدہ ہے، نہ تسبیحات، نہ قرآن تلاوت ہے. اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں اخلاص والا جس کو تیرے دربار میں پیش کر کے ہم اپنے گناہوں کی ریکویسٹ کریں. اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، اور اس قرآن کی مجلس جو تیرا ہی الفاظ ہے، تیرا ہی کلام ہے، اس کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اسی کی برکت سے ہماری اعلی اولاد کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا بولنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما. اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ دین کے کام کے میں توفیق عطا فرما. اللہ حق کو حق سمجھنا ہمیں نصیب فرما، حق کو حق سمجھنا نصیب فرما. اللہ اس میں لگنا نصیب فرما، باطل کو باطل سمجھنا نصیب فرما. اے اللہ اور باطل سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے قلوب، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اللہ تو ہی ہمارا والی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. اس قرآن کی برکت سے یا ارحم الراحمین ہماری اعلی اولاد کو صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ پوری امت کو صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ جو دین سے دور جا چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ جس قسم کی بھٹک میں لگے ہوئے ہیں سب کو دوبارہ اے اللہ ہدایت اور اسلام کے پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دے. اللہ قرب قرب رسول قرب سنت رسول نصیب فرما, قرب سنت رسول نصیب فرما. الہ العالمین اللہ تیری سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ تیرے اولیاء اور صالحین کی محبتیں نصیب فرما. اللہ تیرے اولیاء اور صالحین جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو تیرے قرب کا ذریعہ ہے, ان نیک اعمال کی بھی کرنے کے میں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری اعلی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, قرۃ عین بنا دے, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے داعی بنا, جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اے اللہ سب کو قبول فرما, قدم قدم پر سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما. اے اللہ مراکز مدارس اور اللہ ساری علماء صلحاء اور سارے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما, ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, اور موت آئے تو راضی ہو اور زبان پر کلمہ ہو, ایسی بہترین موت ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برحمتہ